شہادتوں کا یہ سلسلہ ہے
خلائق اجمعین وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد على سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين درود بشر حضرت آنِ سید الشہداء آج کی تاریخ 25 محرم الحرام 25 محرم کا سورج ڈوب گیا یقیناً سن 95 ہجری جو شہادت امام سجاد علیہ السلام کی تاریخ بیان کی گئی آج کے دن اس وقت نہ معلوم سید سجاد کے گھر میں کیا کیفیت ہوگی روزانہ سید سجاد کے گھر سے گریے کی آواز بلند ہوتی تھی مگر وہ آواز سید سجاد کی ہوتی تھی جو اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتے تھے لیکن آج کے دن اس گھر سے آواز بلند ہوگی مگر یہ آواز خود اس عزادار حسین کے اس دنیا سے جانے پر بلند ہوگی عزیزوں کم و بیش 34-35 سال کا عرصہ ہے کہ جس کو سید سجاد نے اس درد و کرب اور کیفیت کے ساتھ گزارا کہ جب کبھی آپ کی نگاہ پانی پر پڑتی تھی تو آپ پلٹ کر امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرتے تھے اس 34-35 سال کے عرصے کو امام سجاد علیہ السلام نے ایسے گزارا کہ روایات کے مطابق جب کبھی آپ بازار سے گزرتے تھے تو قصائیوں نے اپنا معمول یہ بنا لیا تھا کہ جب آپ بازار سے گزرتے تھے آپ خبر ہوتی تھی کہ امام سجاد آ رہے ہیں تو اپنے اپنے جانوروں کے کٹے ہوئے گوشت پر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے چاہتے تھے کہ امام سجاد کی نگاہ اس کٹے ہوئے گوشت پر نہ پڑے لیکن اگر امام سجاد کی نگاہ کبھی گوشت پر پڑتی تھی تو امام اس قصائی سے قصاب سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ بتا تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے قبلہ رخ کر لیا تھا کہ نہیں کیا تھا پھر پوچھتے تھے یہ بتا کہ اس جانور کو تو نے ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلایا تھا کہ نہیں پلایا تھا اور وہ قصاب کہتا تھا کہ مولا چونکہ مدینے کا ماحول ہے مدینے کے ماحول میں سارے مسلمان رہتے ہیں تو قصاب کہتا تھا کہ مولا کیسے ممکن ہے جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے سکھایا ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کرو تو پہلے اسے پانی پلا دو تو ہی سید سجاد کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے کہ بابا معلوم نہیں وہ کیسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے آپ کے گلے پر خنجر چلا دیا اور آپ کی پیاس کا کوئی احترام نہ کیا عزیزو یہ سید سجاد کی یہ پوری زندگی جو 34-35 سال کی زندگی ہے اسی کرب و کیفیت کے ساتھ گزری سید سجاد واقع کربلا کے بعد کربلا کی یاد کو زندہ کرتے ہیں سید سجاد کا دستور یہ رہا کہ روایات بیان کرتی ہیں کہ واقع کربلا کے بعد جناب امام سجاد علیہ السلام نے کافی عرصے تک بنی ہاشم کی خواتین کو یہ حکم دے دیا اس کو شیخ انصاریان اپنی گفتگو میں بیان کرتے ہیں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک معتبر نام ہے, آج کے دور میں حیات ہیں, ایران کے اندر موجود ہیں, صاحب تفسیر ہیں, صاحب قلم ہیں, بہت عظیم شخصیت ہے اور عرفاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے اس روایت کو نقل کیا کہ امام سجاد علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے بعد ایک طویل عرصے تک بنی ہاشم کی خواتین سے یہ کہہ دیا کہ دیکھو تم اپنے گھروں میں کھانے پکانے کا اہتمام نہ کرنا, تمہارا کھانے پکانے کا اہتمام میرے ذمے ہے, تمہارا کام فقط یہ ہے کہ تم امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کرو, حسین پر گریہ کرو, حسین پر آنسو بہاؤ, حسین کی مظلومیت کو لوگوں کے سامنے لے کر آؤ. اب ظاہر ہے اس کے پیچھے بہت ساری مصلحتیں ہیں جو ہمارا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ماحول مدینے کا کہ جہاں کوئی رسول اللہ کے ان اہل بیت کا ساتھ دینے والا نہ تھا, لوگ ڈر رہے تھے, اس خوف کی فضا کے اندر اگر کوئی کام کیا جا سکتا تھا تو وہ یہی ذکر مصیبت, ذکر مصائب, دعا, مناجات اور یہ راستہ تھا جس کو امام سجاد نے اختیار کیا. لیکن بہرحال امام سجاد کی نصیحت کہ دیکھو تم لوگ گھروں پہ اس طرح کے کام انجام نہ دو, میں تمہارے کھانے پینے کا, گھر والوں کی تمام ضروریات کا اہتمام کروں گا, تم ذکر حسین انجام دو. عزیز میں ذکر حسین بھی کتنی بڑی نعمت ہے جو خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے. یہ ذکر حسین کیسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینا, خداوند عالم اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت رکھے. یعنی اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کو محبوب خدا بننا ہو تو محبوب خدا بننے کے لیے اسے عاشق حسین ہونا چاہیے. جو عاشق حسین ہوتا ہے وہ خدا کی نزدیک محبوب ہوتا ہے, خدا اسے ایک عظیم مقام عطا کرتا ہے. بس یہ ذکر حسین اور یہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں بہنے والے آنسو ایک عظیم نعمت ہیں. اس کو بھی آگے انصاریان نے بیان کیا کہ قرآن کریم نے بیان کیا کہ جو کچھ بھی انسان عمل خیر انجام دیتا ہے اس عمل خیر کو انسان قیامت میں دیکھے گا. قرآن کی آیات ہیں کہ جب انسان اس دنیا کے اندر کوئی بھی کام انجام دیتا ہے یہ عمل موجود ہے اور اس عمل کو خداوند عالم ایک شکل عطا کر کے قیامت کے دن ہماری سامنے لے کر آئے گا. پھر آغا انصاریان نے بیان کیا کہ یہ اعمال خیر کے اندر امام حسین علیہ السلام پر گریہ سب سے بڑا خیر ہے, اس لیے کہ دلوں کو پلٹا دیتا ہے, اس لیے کہ دلوں کو متحول کرتا ہے, اس لیے کہ اسی گریہ کے ذریعے سے معاشرے تبدیل ہو جاتے ہیں. اسی کو امام خمینی نے اپنے ان کلمات میں بیان کیا تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی محرم اور اسی سفر کی وجہ سے ہے, ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کی وجہ یہ عاشورہ ہے. وہ عاشورہ کیا کرتا ہے, محرم و سفر کیا کرتا ہے, محرم و سفر امام حسین علیہ السلام کی یاد کو دوبارہ سے زندہ کرتا ہے, امام حسین علیہ السلام سے دلوں کو نزدیک کرتا ہے, امام حسین کی وہ محبت کہ جس کو رسول اللہ نے روایت میں جناب عائشہ سے بیان کیا تھا کہ بے شک حسین کے لیے مومنوں کے دل میں محبت اسی طرح چھپی ہوئی ہے جیسے خزانہ چھپا ہوا ہوتا ہے, جیسے خزانہ زمین کے اندر چھپا ہوتا ہے اسی طرح مومنوں کے دل میں حسین کی محبت چھپی ہوئی ہے. یہ محبت عزیزوں کب آشکار ہوتی ہے, جیسے خزانے کے سامنے سے جا کر کبھی غبار کو ہٹایا جاتا ہے, مٹی کو ہٹایا جاتا ہے تو وہ خزانہ آشکار ہوتا ہے, یہ محرم اسی خزانے کو آشکار کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اس محرم کے ذریعے سے ہم اسی امام حسین علیہ السلام کی یاد کے ذریعے سے آگے بڑھتے ہیں. عزیزوں پھر شیخ انصاریان بیان کرتے ہیں, خوبصورت نکات بیان کرتے ہیں, اس لیے میں بار بار ان کا نام لے کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر آ کر جو کام کیا یہ وہ کام ہے جو بڑے بڑے انبیاء نے بھی نہیں کیا تھا. خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو ایک خواب دکھایا, جناب ابراہیم نے خواب دیکھا, خواب دیکھ کر بیٹے سے کہا, بیٹے نے کہا یا ابت فلمات عمر, اے بابا جو امر الہی ہے اس پر عمل کیجیے. اور اس کے بعد باپ بیٹا دونوں آئے اور بیٹے کو باپ نے لٹا دیا, چھری اپنی گردن پر ان کی گردن پر رکھ دی اور خدا نے کہا کہ بس ابراہیم تمہارا امتحان مکمل ہو گیا اور ہم نے اس کو فدیناہ بذبح عظیم, ایک ذبح عظیم ابھی باقی ہے اس کے ذریعے سے فدیہ ہم اس کو قرار دیں گے. یہاں پہ شیخ انصاریان کہتے ہیں کہ جناب وہی جناب اسماعیل جب مکے میں آتے ہیں اور آنے کے بعد ان کو ان کے والد یعنی جناب ابراہیم بے آب ہو گیا صحرا کے اندر چھوڑ کے جاتے ہیں, جس کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, پروردگار میں اپنی ذریت کو اولاد کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی زراعت نہیں ہے, جہاں کوئی پانی نہیں ہے، جہاں کوئی سبزہ نہیں ہے، اس زمین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور پھر کہا کہ ان لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کرنا۔ تو وہاں پہ سب کو معلوم ہے کہ وہاں جناب اسماعیل پر جب پیاس کا غلبہ طاری ہوا، تو وہ غلبے کے بعد جناب حاجرہ نے اپنی کوشش جو کرنی تھی وہ کی، جو صحیح کا عمل انجام پایا، اس کے بعد جناب اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے ہی آب زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا، جو آج تک جاری ہے، جو آج تک جاری ہے۔ جناب انصاریان نے خوبصورت نقطہ نکالا، ممکن ہے بعض احباب اس کو استفادہ کر سکیں۔ کہتے ہیں کہ اگر اسماعیل کے قدموں کے رگڑنے سے مکے کے اندر ایک ایسا چشمہ جاری ہوا کہ جو آج تک قابل استعمال ہے، آج بھی حاجی جاتا ہے اس پانی کو استعمال کرتا ہے، تو جو فخر اسماعیل ہے، جب اس نے کربلا پر اپنی جان دی ہوگی، تو کیا اس فخر اسماعیل کے لیے خدا نے ایسا کچھ نہ کیا ہوگا؟ پھر آگے بڑھ کے بیان کرتے ہیں کہ اگر اسماعیل کو ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے ایسا چشمہ خدا نے عطا کر دیا جو آج تک جاری اور ساری ہے، تو اسی طرح فخر اسماعیل حسین علیہ السلام کی قربانی کے نتیجے میں خداوند عالم نے حسین کو بھی ایسے ہی پانی کے ایک چشمے کا مالک بنا دیا ہے کہ جو پانی آج تک جاری ہے۔ توجہ کیجئے کہ خوبصورت مثالیں ہوتی ہیں بعض دفعہ۔ انہوں نے کہا فرق کیا ہے اسماعیل کے اور حسین کے اس پانی کے چشمے میں، فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں اسماعیل کا وہ پانی کا چشمہ مٹی سے نکلتا ہے، زمین سے نکلتا ہے، حسین کو خداوند عالم نے جس پانی کا مالک بنایا ہے وہ پانی مومنین کے دلوں سے ابلتا ہوا آنکھوں کے ذریعے سے باہر آتا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت ہے، اسی لیے جہاں نام حسین آتا ہے وہاں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ بس عزیزوں، امام سجاد علیہ السلام ایک ایسی ہستی کہ جنہوں نے کم و بیش 34-35 سال کا عرصہ انہیں امام حسین کی یاد میں، کربلا کی یاد میں گزارا ہے، اور امام سجاد علیہ السلام خود مقام امامت پر فائز ہیں۔ عزیزو، کربلا کے اندر دو طرح کے نظریات تھے، جو اس سے پہلے بھی موجود تھے، اس کے بعد بھی موجود رہتے ہیں، مگر کربلا کے اندر انہیں دو نظریات کی جنگ تھی، ٹکراؤ تھا، جس کو ہم سادہ الفاظ میں حق و باطل کہتے ہیں، وہ میں اس کی تعبیریں بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ کربلا کے اندر ایک گروہ وہ ہے کہ جو اس نظریے کو مانتا ہے جس کو ہم باطل کہتے ہیں، کہ جس کے نظریے کے مطابق، فکر کے مطابق جو غلبہ حاصل ہوتا ہے وہ اس کو حاصل ہوتا ہے کہ جو مادی طور پر مضبوط ہوتا ہے، مادی طور پر صاحب قدرت ہوتا ہے، صاحب اختیار ہوتا ہے۔ یہ جنگ ہمیشہ سے چلتی چلی آ رہی ہے، کربلا کے اندر بھی یہ نظریہ موجود تھا کہ طاقتور جو ہوگا وہ جیتے گا، طاقتور کو فتح ملے گی، طاقتور کا نظریہ غالب آئے گا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ موجود ہے کہ جو فتح یابی ہوتی ہے، غلبہ ہوتا ہے، وہ طاقتور کو نہیں ملتا، غلبہ ہمیشہ اہل حق کو ملا کرتا ہے، چاہے اس غلبے کو حاصل کرنے میں تھوڑا سا زمانہ ہی کیوں نہ گزر جائے۔ کربلا کے اندر بھی نظریہ موجود ہے، کربلا سے پہلے بھی حق و باطل کے مارکوں میں نظریہ موجود ہے۔ اب جس جس زمانے میں آپ ماضی میں چلے جائیں، وہاں پر بھی جا کے دیکھیے، خود کربلا سے بات کو آگے بڑھا لیجئے، کہ جو ظاہری طاقتور ہے، جس کے پاس لشکر ہے، جس کے پاس اسباب ہیں، تجہیزات ہیں، امکانات ہیں، جس کے پاس لاؤ لشکر موجود ہے، وہ کربلا کے اندر ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ فتح یاب ہے، مگر حقیقت میں فتح کس کی ہوئی؟ حقیقت میں خداوند عالم کے اس نظام قدرت کے اندر فتح یاب کون ہوتا ہے؟ جو حق پر ہوتا ہے۔ کربلا کے اندر یہ نظریہ بہت وضاحت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اس فتح کو خداوند عالم نے قرآن کریم کی آیات میں بھی بیان کیا۔ سورہ رعد کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت پر کرتا ہوں کہ جس آیت میں خداوند عالم نے حق و باطل کے بارے میں خوبصورت مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ کربلا کے اندر یہی حق و باطل کی جنگ چلی، مگر غالب کون ہوا؟ کہ جس کے پاس حق تھا۔ اس کو ابھی آگے چڑھ کے بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 17 میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، توجہ کیجئے گا کہ خدا حق اور باطل کی مثال کیسے دے رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے خداوند عالم کہ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، خداوند عالم آسمان سے بارش کو، پانی کو نازل کرتا ہے، اور جب پانی برستا ہے تو پانی زمین پر بہتا ہے، جس سے نہریں اپنی ظرفیت کے مطابق پانی کو اپنے اندر ذخیرہ کرتی ہیں۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، اور جب پانی نہروں کی ظرفیت کے مطابق نہروں میں آ جاتا ہے، اسٹور ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پانی آگے کی طرف بڑھتا ہے، اس پانی کے ساتھ ساتھ جس کو ہم سیلاب کہتے ہیں، اس سیلاب کے نتیجے میں پھر کیا ہو رہا ہے، پانی آگے بڑھ رہا ہے، سیلاب آگے آگے سمت جا رہا ہے، اسی سیلاب کے ساتھ کچھ پانی کے اوپر جھاگ ہے جو بننا شروع ہوتا ہے، توجہ کیجیے گا، یعنی پانی آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، نہروں نے اپنے مطابق پانی جمع کر لیا ظرفیت کے مطابق، اب یہ پانی سیلاب کی صورت میں آگے بڑھ رہا ہے، جب یہ پانی آگے بڑھتا ہے زمین سے رگڑ کھاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر جھاگ آنا شروع ہوتا ہے، اب یہ جھاگ بھی اس پانی کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبُدٍ مِثْلُهُ، اسی طرح کا ایک جھاگ اس وقت بھی بنتا ہے کہ جب آگ کے اندر کسی چیز کو، مثلا سونے کو تپایا جاتا ہے، سونے کو پگھلانے کے لیے، لوہے کو پگھلانے کے لیے آگ کے اندر تپایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اور جب اس کو بنایا پگھلایا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی جھاگ آتا ہے۔ اس کے بعد خدا بندے عالم ارشاد فرما رہا ہے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، خدا بندے عالم ان دو چیزوں کے ذریعے سے حق اور باطل کی مثال پیش کر رہا ہے، تھوڑا غور کیجئے، تھوڑا توجہ کیجئے کہ ان مثالوں کے اندر حق اور باطل کیا ہیں۔ دو چیزیں خدا نے پیش کی، کہا کہ پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے، نہروں میں ان کی ضرورت کے مطابق جمع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اضافی پانی ہوتا ہے وہ سیلاب کی صورت میں بہتا ہے، اس سیلاب اضافی پانی کے بہنے کے نتیجے میں پانی کے ساتھ ساتھ جھاگ بننا شروع ہو جاتا ہے، یا اسی طرح وہ سونا اور وہ چاندی اور وہ زیورات، وہ لوہا کہ جس کو تم پگھلاتے ہو، جب پگھلاتے ہو تو اس کے نتیجے میں اس پر جھاگ آتا ہے۔ اب خدا کہہ رہا ہے اسی طرح خدا حق و باطل کی مثال پیش کرتا ہے آگے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جو جھاگ ہوتا ہے نا، یہ تھوڑے ہی دیر کے بعد خشک ہو کر غائب ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن جو چیز انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، خدا اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے، خدا کی انہی مثالوں میں نشانیاں ہیں اہل حق کے لیے، خدا کی انہی نشانیوں کے اندر، انہی مثالوں کے اندر اہل سمجھ کے لیے پیغام ہے۔ اب آئیے نا اس آیت کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، درود بھیجے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کربلا حق اور باطل کا مارکا، حق کامیاب ہوتا ہے چاہے اس کی کامیابی کو تھوڑا سا زمانہ گزر جائے، باطل ناکام ہے، باطل ہمیشہ فنا ہونے کے لیے ہوتا ہے، چاہے ظاہری طور پر اس میں آپ کو نظر آئے کہ فائدہ ہے، اور اس کی مثال خدا نے اس قرآن میں اندر دے دی۔ یعنی باطل کی مثال خدا حقیقت میں کس چیز سے دے رہا ہے، باطل کی مثال ہے جھاگ کی طرح۔ اب ایک سوال ہے یہاں پر قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ آیا جھاگ اپنا کوئی حقیقی وجود رکھتا ہے یا جھاگ کا وجود حق کی وجہ سے ہے؟ جھاگ اپنا کوئی حقیقی وجود نہیں رکھتا، اگر پانی نہ ہو، پانی بہے نہ، سیلاب کی صورت میں آگے نہ بڑھے تو جہاز کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ حقیقت کس چیز کی ہے؟ پانی کی ہے۔ اسی طرح خداوند عالم کہہ رہے کہ جب حق آگے بڑھتا ہے، حق قیام کرتا ہے، اس حق کے قیام کے نتیجے میں باطل کی کچھ صورتیں بننا شروع ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے اس مثال کے مطابق آہستہ آہستہ جھاگ خشک ہو کر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح باطل قوتیں آہستہ آہستہ دم توڑ دیتی ہیں، جو قوت باقی رہتی ہے وہ حق کی قوت باقی رہتی ہے۔ اس کی علنی مثال کربلا کے اندر موجود ہے، واضح ترین مثال کربلا کے اندر موجود ہے۔ امام حسین نے حق کے ساتھ قیام کیا، امام حسین نے حق کا نعرہ بلند کیا، امام حسین نے لوگوں کو دعوت دی، الا ترون الی الحق لا یعمل به والباطل لا یتناهى عنہ، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے؟ امام حسین نے کہا جب ایسا ہو رہا ہو کہ لوگ حق پر عمل نہ کر رہے ہوں، باطل پر عمل کیا جا رہا ہو، امام نے کیا ارشاد فرمایا، فلیرغب المؤمن بلقاء اللہ، یہ وہ منزل اور گھڑی ہے جہاں ایک مومن کو اللہ سے ملاقات کی آرزو کر لینی چاہیے۔ کیا مطلب اللہ سے ملاقات کی آرزو کر لینی چاہیے؟ خودکشی کرنی چاہیے؟ نہیں، رائے حق میں قدم اٹھانا چاہیے، اس رائے حق میں اٹھے ہوئے قدم کے نتیجے میں خدا ظاہری کامیابی عطا کر دے یا انسان شہادت تک پہنچ جائے۔ دونوں صورتوں میں اہل حق کامیاب ہیں، چونکہ اپنے حق کی وظیفے کی ادائیگی ہے، لیکن جو چیز باقی رہتی ہے وہ کیا باقی رہتی ہے؟ وہ حق باقی رہتا ہے، جس طرح اس مثال کے اندر آیا کہ دیکھو جو چیز انسانی فائدے میں ہے وہ باقی رہے گا، پانی سے انسانوں کو حیات ملتی ہے، جھاگ سے کبھی کسی انسان کو حیات نہیں مل سکتی، لہذا جو انسانی حیات کے لیے ضروری چیز ہے زمین پر وہ باقی رہے گی، باطل کا نشان مٹ جائے گا۔ اب انصاف سے بتا دیجئے کہ کربلا کے میدان میں ظاہری طور پر کامیاب ہو جانے والوں کی قبروں کا کہیں نام و نشان موجود ہے، یا گھوڑوں کی سمو تلے پامال ہو جانے والے حسین کا مزار موجود ہے؟ کون سی چیز باقی ہے؟ وہ باطل تھا کہ جس نے حق کے ساتھ اپنے وجود کو ظاہر کیا، امام حسین نے حق کے ساتھ قیام کیا، امام حسین حق کی آواز بن کر اٹھے، اس حق کی وجہ سے باطل کو کچھ نمود و نمائش کا موقع مل گیا، باطل نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوا؟ قرآن کی صحت کے مطابق کہ نتیجہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہوگا، کامیابی ہمیشہ حق کے ساتھ ہوگی، جو چیز باقی رہے گی وہ حق باقی رہے گا، جو جھاگ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر خدا وند عالم نے ارشاد فرمایا، علی تو ان آیتوں کو لے کر امام سجاد چلے تھے، کربلا کا یہ قافلہ تو چلا ہے، کربلا کے بعد امام سجاد کی رہنمائی میں چلا۔ یہ دوسری آیت کہ جہاں قرآن کریم نے حق و باطل کے معرکے کو بیان کیا اور حق کی فتح کو بیان کیا، وہ بھی آیت آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے اور ذہنوں میں یہ چیز آ جائے کہ کربلا کی پوری تاریخ، پورا ماجرا، پورا واقعہ قرآنی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی پوری تحریک اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے۔ جو بعض افراد اپنی زبانیں کھول کر کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، انہیں یہ نہیں معلوم کہ شہزادہ کہنا کسے چاہیے، نجس لوگوں کو شہزادہ کہتے ہیں، جو قاسم ہو انہیں شہزادہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ جو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، حق و باطل کی جنگ تھی، حق و باطل کا مارکہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے قرآن کے زندہ کرنے کے لیے، قرآن کی سنت کو، قرآن کی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے قیام کیا، توجہ کیجئے گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادتوں کے بعد اسی چیز کو لے کر کون چلا؟ امام سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ دوسری آیت کہ جہاں بیان کیا گیا کہ حق کو جو ہے وہ کامیابی ملتی ہے، درود بھیجو محمد علی محمد، تیزی سے چل رہا ہوں، 245 سے لے کر 250 آیات سورہ بقرہ کی، اس میں واقعہ پڑھ لیجئے گا جا کے، تالوت اور جالوت کا تذکرہ ہے، تفصیلی تذکرہ ہے کہ جب تالوت کا زمانہ تھا، تالوت اہل حق میں سے تھے، جالوت ظالم تھا، بادشاہ تھا، اس نے قبضہ کر لیا تھا، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ آئے تھے، اپنے زمانے کے جو وسیع رسول تھے، جناب موسیٰ کے وسیع تھے، ان کے پاس آئے تھے، اور ان سے آنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جالوت نے قبضہ کر لیا، ہم لڑنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زمینیں واپس لینا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے کسی سردار کا انتخاب کر دیجیے۔ تو جناب جو اس زمانے میں جناب موسیٰ کے وسیع تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ انتخاب کسی رہنما کا اپنی طرف سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ اللہ جس کو تمہارے لیے منتخب کرے گا میں اس کا انتخاب کر دوں گا۔ اور اس کے بعد خدا بندے عالم نے جناب تالوت کو ان کے لیے رہنما قرار دیا۔ اب جب جناب تالوت کو رہنما قرار دیا تو اس قوم نے اعتراض کیا، کیونکہ تالوت کون تھے؟ تالوت اس زمانے میں ایک سادہ سے نوجوان تھے جن کے پاس مال و دولت ظاہری طور پر نہیں تھا، بہت سادہ سے انسان، ان کا ذریعہ روزگار کیا تھا جناب تالوت کا؟ پانی پلایا کرتے تھے، جس کو ہمارے یہاں سقا کہا جاتا ہے، ماشکی کہا جاتا ہے، مشک اٹھا کر پانی پلاتے تھے بازاروں میں اور اس سے اپنا ذریعہ زندگی چلاتے تھے۔ جب ان سرداروں نے دیکھا کہ تالوت کو ہمارا رہنما بنا دیا گیا، ہمارا سردار بنا دیا گیا، تو انہوں نے تعجب کیا، انا یکون لہ الملک علینا، اس کو ہمارے اوپر اختیار کیسے حاصل ہوگا، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس مال و دولت موجود ہے۔ یہاں پر جو جناب موسیٰ کے وسیع تھے، انہوں نے کہا دیکھو مال و دولت کی بنیاد پر اوصیا کا، اولیاء کا انتخاب نہیں ہوتا، اوصیا اور اولیاء کا انتخاب کسی اور بنیاد پر ہوتا ہے، اس لیے انتخاب کیا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، خدا نے اس کو تمہارے اوپر اس لیے چنا ہے کہ اس کے پاس علم اور شجاعت تم سے زیادہ ہے۔ علم اور شجاعت معیار ہے رہبری کے لیے، قیادت کے لیے، علم اور شجاعت کی بنیاد پر خدا نے تالوت کو تمہارا رہنما قرار دیا ہے۔ اس کے بعد یہ لشکر چلا، قصہ طولانی ہے، میں بہت مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں۔ جب یہ لشکر چلا، اس کے وہاں پر جب جالوت کے لشکر پر نگاہ پڑی تو جالوت کا بڑا لشکر تھا، مالو اس کے پاس بہت سے اسباب، گھوڑے، تمام جنگی ساز و سامان موجود تھا۔ اب یہاں پہ جو حق کا لشکر تھا قلیل تھا، لوگ کم تھے، اس کی جب نگاہ پڑی ان لوگوں پر تو جو لوگ آئے تھے جنہوں نے کہا تھا ہم قیام کریں گے، جنگ کریں گے، لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، اپنی زمین واپس لیں گے، اپنے اہل و عیال کو واپس لیں گے، ان لوگوں نے اس لشکر کو دیکھ کر کہا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، آج کے دن جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے. اسی کے درمیان کچھ لوگ تھے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے تھے، قرآن کی آیات کے مطابق جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے تھے، ان لوگوں نے کہا کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، کہ اے ہمارے ساتھیوں تم گھبراتے کیوں، اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ خدا وند عالم نے قلیل اور قلت والے لشکر کو کثیر لشکر پر غلبہ عطا کیا ہے. یہ پہلا مارکہ حق و باطل نہیں ہے. جب کبھی حق و باطل کا مارکہ ہوا ہے اور حق اہل حق کا قلت میں تھے، خدا نے کثرت پر غلبہ عطا کیا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اگر تم حق والے ہو تو خدا تمہیں قلت کے باوجود غلبہ عطا کرے گا. لہذا یہ لشکر آگے بڑھا. اس کے بعد اس نے اس آیت کو پڑھا جو میں نے آپ کے سامنے سرلا میں کلام قرار دی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین، پروردگار ہمیں صبر فراوان عطا فرما. ربنا افرغ علینا صبرا، صبر فراوان عطا فرما، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الكافرین، اور ہمیں کافروں پر نصرت عطا فرما. توجہ کیجئے گا، اس کے اندر بہت سارے نکات ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. فقط اسی آیت کے اس ٹکڑے کو دیکھ لیں کہ جب یہ قلیل تعداد والے لوگ آئے، ان کی نگاہ کس چیز پر تھی؟ اللہ کے حکم سے قلت والے غلبہ پا جاتے ہیں کثرت والوں پر. کیوں؟ کیونکہ وہ اہل حق ہوتے ہیں. جب یہ قلیل لشکر اہل حق ہو، اس کو خدا غلبہ عطا کرتا ہے. کس بنیاد پر؟ کہ یہ اہل حق قیام کرتے ہیں. اب ان لوگوں نے خدا سے تین چیزوں کو مانگا، ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگار ہمیں صبر فراوان عطا فرما، ثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما. میں یہاں ان لوگوں سے کہوں کہ جناب طالوت کے اہل حق پر چلنے والے ساتھیوں، جب خدا ہی سے طلب کرنا ہے تو خدا سے پہلے اسی دعا کو کر لو، کہہ دو کہ ربنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ پروردگار ہمیں کافروں پہ نصرت اور غلبہ عطا کر دے. دعا کرو کہ پروردگار کافروں کو مار دے. تو قدرت رکھتا ہے، انکا علی کل شیء قدیر، تیری قدرت ہر شے پر ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے. تو نے موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں راستہ نکالا تھا، تو دریائے نیل میں جناب موسیٰ کے ذریعے سے راستہ نکال سکتا ہے. تو نے آگ میں ابراہیم کو نجات عطا کی تھی. پروردگار تو نے جناب نوح کو کشتی کے ذریعے سے نجات عطا کی. تو علی کل شیء قدیر ہے. لہذا یہ مومنین جمع ہو گئے، جمع ہو کر بیٹھ جاتے، کہتے منصور میں علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا کر دے، یعنی تو کر لے یہ کام، ہم یہاں بیٹھے ہوئے. لیکن انہوں نے ایک اصول سمجھایا، انہوں نے حق و باطل کے درمیان جو سنت ہے اس کو سمجھایا کہ حق و باطل میں کے معاملے میں خدا حق کو غلبہ ضرور عطا کرتا ہے، مگر اہل حق کو اس کے لیے قیام کرنا پڑتا ہے، اہل حق کو اس کے لیے قدم اٹھانا پڑتا ہے. خدا کا فیصلہ ہے کہ حق کو غلبہ عطا کرے گا، لیکن اہل حق اس کے لیے قیام کریں گے. اب جب قیام کریں گے، قدم اٹھائیں گے، محنت کریں گے، اس راستے میں مشکلات آئیں گی، ان مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے خدا سے صبر مانگا جائے گا. اسی لیے ان کی دعا میں جو ترتیب ہے وہ کیا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگار ہم ایک مشکل راستے کی طرف آئیں، اس مشکل راستے میں مشکلات آئیں گی، ہمیں صبر دینا. اور صبر نہ دینا فقط، پروردگار ہمیں معلوم ہے کہ دشمن ہے، جنگ ہے، لڑائی ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، تہمت ہے، پتھر ہے، فاقہ ہے، تمام چیزیں ہیں. اسی لیے صبر کے ساتھ ساتھ ہمیں صبر سے اگلا درجہ عطا کرنا کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارے قدم نہ ڈگمگا جائیں. سب بے تقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دینا. اور جب ہم یہ کام کر لیں، یعنی ہم صبر کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو جائیں، ہم اپنی ثابت قدمی کو دکھا دیں، ہم ڈٹ کے لڑنے والے بن جائیں، خدایا اب اگلا مرحلہ تیرے پاس ہے، ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ صبر کے ساتھ کام کریں، ثابت قدمی دکھائیں، نصرت تیری طرف سے حاصل ہونے والی ہے. اس لیے ہم تیسرے مرحلے میں تجھ سے نصرت کا سوال کر رہے ہیں اس ترتیب کے ساتھ. عزیزوں، یہی چیز کربلا کے اندر نظر آتی ہے. اہل حق کم ہیں، قلت پر ہیں. کتنے ہیں؟ کوئی مقایسہ نہیں ہے، ہزاروں کے مقابلے میں 72 ہیں. کتنے ہزار ہیں؟ بہت سی روایات ہیں. جو کم ترین تعداد ہے وہ شاید 30,000 کی تعداد ہے. 30,000 کی تعداد اور 72 افراد. امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں 72 بعض روایات کے مطابق جو لوگ آگے بعد میں ملے ان کی تعداد مل ملا کے 100 تک پہنچ جائے گی. 100 سے زیادہ کی تعداد نہیں ہے کربلا کے اندر. لیکن یہ وہی پرانی سنت پر عمل ہو رہا ہے. امام حسین علیہ السلام اسی پرانی آیت کو, اسی قرآن کو جس کو امام کہہ رہے تھے کہ دیکھو حق پر عمل نہیں ہو رہا, قرآن کو جھٹلا دیا گیا, قرآن کو پامال کر دیا گیا, قرآن کو بلا دیا گیا, اسی قرآن کو زندہ کرنے نکلے. امام حسین کربلا کے میدان میں آ کر یہی پیغام دے رہے, کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ. اللہ کے اذن سے کتنی بار ایسا ہو چکا ہے کہ قلیل لشکر کثیر لشکر پر غالب آ گیا. عظیم سنت الہی. امام سجاد علیہ السلام نے اسی فتح کو کربلا کے بعد ابن زیاد کے دربار میں اور ابن زیاد کے دربار کے بعد یزید کے دربار میں اعلان کیا ہے. جب امام سجاد علیہ السلام سے شام کے اندر ایک شخص نے پوچھا کہ اے سید سجاد, یہ بتائیے آپ کی اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا, آج کے دن کون غالب آیا؟ وہ ظاہری طور پر اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ اسیر ہیں, ہاتھوں میں رسیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, زنجیریں ہیں, اس کے بعد ان کے سروں پہ ردا نہیں ہے, ان کے شہداء کے سر نیزوں پر بلند کر کے آ رہے ہیں. اس نے پوچھا کہ سید سجاد کون جیتا, کون غالب ہے آج کے دن؟ سید سجاد نے فتح کا اعلان کیا تھا, کہا تھا کہ تھوڑی دیر صبر کر لے, اذان کا وقت آنے دے, جب اذان کی آواز بلند ہوگی اس کے اندر پڑھنے والا کہے گا اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, تو پتہ چل جائے گا کہ غالب کون آیا. کیونکہ اسی نبوت کو مٹانے کے لیے تو سارے کام کیے گئے تھے. یزید نے یہی تو نعرہ لگایا تھا کہ لائبت بنو ہاشم بالملک فلا جاء ملک ولا وحی نزل. بنی ہاشم نے حکومت کے حصول کے لیے کھیل کھیلا تھا, نہ تو کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی فرشتہ آیا تھا. جس نبوت کو ختم کرنے کے لیے یزید نے یہ سارا اہتمام کیا, اس کے اپنے ملک شام کے اندر اگر اذان کے اندر گواہی دی جاتی ہے تو محمد کی نبوت کی دی جاتی ہے. اس نے امام سجاد نے کہا غالب کون آیا؟ غالب ہم ہیں, ہمارا لشکر غالب ہے, ہم اہل حق ہیں, قلت کے باوجود غالب ہیں. بس عزیز خداوند عالم کی سنت یہ ہے, خداوند عالم کا ارادہ یہ ہے. ہاں اس میں اہل حق کو صبر کرنا پڑتا ہے. سید سجاد نے کتنا صبر کیا, سید سجاد کے ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کتنا صبر کیا. آج کی تاریخ میں نے عرض کیا سید سجاد کی شہادت کی تاریخ ہے, چند نکات جناب امام سجاد کی زندگی سے بھی بیان کرتے ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. عزیز و مقام از امام سجاد علیہ السلام یہ ہے کہ روایت میں بیان کیا گیا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ امام کے القاب میں ایک لقب زین العابدین ہے. زین العابدین کا مطلب عبادت گزاروں کی زینت, عبادت گزاروں کی خوبصورتی, عبادت گزاروں کی بیوٹی. یہ زینت, یہ خوبصورتی اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. روایت ہے کہ اس روایت میں بیان کیا گیا کہ جب آخرت آئے گی, عالم محشر ہوگا, تمام انبیاء اولیاء صلحاء شہداء مؤمنین اس عالم محشر میں جمع ہوں گے, ایسے میں منادی ندا دے گا اینا زین العابدین, عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہے؟ تو چوتھے امام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں گے. یہ امام سجاد کی زینت ہے. درود بھیجیے محمد والی محمد پر. اگر زحمت نہ ہو تو مومنین سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے کی طرف آ جائیے, بعد میں آنے والوں کو مشکل ہو رہی ہے, تھوڑا سا آگے آ جائیے. والے دیگر صلوات. بس عزیز یہ امام سجاد علیہ السلام ہے کہ جو اس دنیا میں نہیں فقط ان کا لقب, یہ آخرت کے لیے. این زین العابدین, کہاں ہے عبادت گزاروں کی زینت؟ امام سجاد خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور امام سجاد کا استقبال کیا جائے گا ملائکہ کے ذریعے سے. عزیز امام سجاد علیہ السلام نے عبادت کا عجیب انداز دکھایا ہے. ہر امام عبادت گزار ہے, مگر سوچئے گا کہ امام سجاد علیہ السلام کو سجاد کہا گیا ہے. یعنی یہ سجاد کس قبیلے کے درمیان ہے؟ جس قبیلے کی ابتدا, جس قبیلے کا پہلا محمد اور آخری مہدی اجل اللہ تعالی مرجع شریف ہے. یہ ان لوگوں کے درمیان سجاد ہیں, سید سجاد, سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے. امام باقر نے بیان کیا کیوں امام سجاد کو سجاد کہتے ہیں, کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی میرے بابا کو کوئی نعمت الہی یاد آتی تھی میرے بابا سجدہ الہی میں چلے جایا کرتے تھے. جب کبھی امام سجاد کو کوئی نعمت یاد آتی تھی, حضرت پیغام ہے امام سجاد کا کہ نعمتوں پر خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر کیا جاتا ہے, امام سجاد ہر نعمت کے یاد آنے پہ سجدہ کیا کرتے تھے. دوسری جگہ امام باقر نے بیان کی کہ جب کبھی دو مومنین کے درمیان صلح کرواتے تھے, امام کی وجہ سے دو مومنین کی آپس میں دوستی اور صلح ہوتی تھی, اس نعمت کی وجہ سے کہ خدا نے ان کو یہ موقع دیا دو مومنین کے درمیان صلح کروا, امام سجاد سجدہ کیا کرتے تھے. یہ امام سجاد علیہ السلام کی کیفیت ہے. عبادت کا کیا عالم ہے کہ امام کی عبادت کے اندر شیطان روپ دھار کر آتا ہے, اجدہ بن کر آتا ہے, امام سجاد علیہ السلام اس کی طرف توجہ نہیں دیتے, اپنی عبادت کو جاری رکھتے ہیں. عبادت کے دوران امام کے کندھے کی ابا سرک جاتی ہے, نیچے گر جاتی ہے, امام اس ابا کو صحیح نہیں کرتے. ہم اور آپ کیسی نمازیں پڑھتے ہیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہے, سید سجاد کا انداز کیا ہے. امام اپنی اس ابا کو ٹھیک نہیں کرتے, درست نہیں کرتے, اور اس کے بعد جب نماز ختم ہوتی ہے کہنے والا کہتا ہے سید سجاد اے علی ابن الحسین آپ کے کندھے سے ابا گر رہی تھی, آپ نے نماز کے دوران اس ابا کو نہیں سنبھالا. کہا تجھے معلوم نہیں ہے میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تھا, کس خداوند عالم کی عبادت کر رہا تھا, اس کی بارگاہ میں, اس سے توجہ ہٹنا اس کی توہین ہے, اس کی شان کے خلاف ہے. عزیز امام سجاد علیہ السلام کی عبادات کی کیفیتیں ہیں. امام سجاد علیہ السلام فقط نماز میں نہیں, روایت بیان کر رہی ہے کہ جب وضو کے لیے تشریف لاتے تھے اور وضو کے لیے پانی پر امام کی نگاہ پڑتی تھی تو امام کے چہرے کا رنگ زرد پڑنا شروع ہو جاتا تھا, کیونکہ اب میں اس عظیم پروردگار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. جس کے دل میں عظمت خدا ہو وہی ایسی عبادت کر سکتا ہے, جس کے دل میں عظمت خدا ہو, جو خدا کی عظمت کا احساس رکھتا ہو وہی ایسی عبادت کر سکتا ہے. ایسی عبادتیں یا آئمہ میں نظر آتی ہیں یا آئمہ علیہ السلام میں ان کے راستے پر چلنے والے علماء اور صالحین میں نظر آتی ہیں. بہت سارے ہمارے علماء کرام ایسے گزرے کہ جو انہی آئمہ علیہ السلام میں اس طرح کی عبادت کیا کرتے تھے کہ اپنے لیے بعض راتوں کو کسی ایک عمل سے منسوب کر دیا کرتے تھے. مثلا آج کی رات علماء کی زندگی میں نظر آتا ہے, طے کیا کہ جی آج کی رات کس چیز کی رات ہے, آج کی رات لیلۃ الرکوع ہے, رکوع کی رات, یعنی خدا کی بارگاہ میں طویل رکوع کرنے کی رات. آج کی رات لیلۃ السجود ہے, سجدے کی رات ہے, طویل سجدے خدا کی بارگاہ میں. لیلۃ القیام ہے, یہ میں علماء کا تذکرہ کر رہا ہوں. شیخ علی نخودی کی انہی علماء میں سے ایک ہیں, انہوں نے خداوند عالم کی بارگاہ میں عبادت کی, انہوں نے جس رات کو قرار دیا کہ یہ رکوع کی رات ہے, میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جب اس راستے پہ چلنے والے علماء کی عبادت آئمہ علیہ السلام کی سیرت سے لے کر ایسی ہوتی ہے, اس کا رنگ ایسا ہوتا ہے, تو اماموں کی عبادت کا کیا اندازہ ہوگا. پھر شیخ علی نقودکی نے قرار دیا کہ آج کی رات رکوع کی رات ہے, خدا کی بارگاہ میں طویل رکوع کرنا ہے. اس کے بعد انہوں نے نماز شروع کی کھلے آسمان کے نیچے, تہران کا قصہ ہے یا قم کا قصہ ہے, اسی رات برف باری شروع ہو گئی, سردیوں کے دن تھے, کھلے آسمان کے نیچے عبادت کر رہے تھے, برف باری شروع ہو گئی, ان کی رکوع کی رات تھی, یہ رکوع کی حالت میں رہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ برف آ کر ان کی کمر پہ جمتی رہی, جو لوگ دیکھنے والے تھے وہ ان کی کمر سے برف ہٹاتے رہے, وہ رکوع کی حالت میں رہے. یہ ایک عالم کا تذکرہ ہے. کیوں, کہاں سے یہ عبادت کا انداز لیا ہے؟ امام علی علیہ السلام سے. کہاں سے عبادت کا یہ انداز ملا؟ امام سجاد علیہ السلام سے. عبادت کا یہ انداز امام سجاد کا کہ امام سجاد علیہ السلام طویل عبادت کرتے تھے. اہل سنت کی روایات میں لکھا گیا, مالک ابن انس نے بیان کیا کہ مجھ تک یہ بات نقل ہوئی ہے کہ علی ابن الحسین ایک شب و روز کے اندر 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے. 1000 رکعت نماز. عزیز و امام علیہ السلام فقط نمازیں نہیں ادا کرتے تھے, امام علی علیہ السلام فقط نخلستان میں جا کے نمازیں نہیں ادا کرتے تھے, وقت کو تقسیم کرتے تھے. جہاں نماز کا وقت ہے وہیں معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کا بھی وقت ہے. امام علی علیہ السلام کے بارے میں بارہا بارہا آپ نے سنا ہے, پڑھا ہے. امام سجاد کے بارے میں بھی یہ بیان ابھی میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام نے کتنے گھرانوں کی کفالت اپنے ذمے لے رکھی تھی. کم و بیش 100 گھرانے تھے مدینے کے کہ جن کی کفالت امام سجاد کے ذمے تھی. کفالت کا کیا مطلب ہے؟ گھر کا راشن, گھر کے اہتمام, گھر کا انتظام امام نے اپنے ذمے رکھا تھا. اور امام اس طریقے سے یہ کام نہیں کرتے تھے. ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو ان کاموں کو الحمدللہ انجام دیتے ہیں. آج کے دور میں بہت سے مومنین یہ ویلفیئر کے کام کرتے ہیں, خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, خدا ان کے رزق میں اضافہ فرمائے, لیکن اس کام کو کرنا کیسے چاہیے اس کو دیکھیے. بعض اوقات ایک مومن ایک چیک کاٹ کے دے دیتا ہے دوسرے لوگوں کو کہ بھائی یہ چیک ہے میری طرف سے, پیسہ ہے جا کے بانٹ دینا. شاید آج کے دور میں یہ ممکن نہ ہو جو امام سجاد نے کیا, لیکن امام سجاد کیا کرتے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام خود اپنے ہاتھوں میں بوریوں کو اٹھا کر, روٹی کی بوریوں کو, سامان کی بوریوں کو, اجناس کی بوریوں کو اٹھا کر لاتے تھے, غریبوں کے غربا کے دروازوں پر رکھ کے اندھیری رات میں نکل جایا کرتے تھے. اس کے بعد کسی شخص نے جب امام کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو امام سے اس نے کہا کہ مولا مجھے یہ بوری عطا کر دیجیے. امام نے کہا نہیں, یہ میرا زاد سفر ہے, یہ میرا توشہ آخرت ہے. اس کے بعد امام اس بوری کو دروازے پر رکھ کر کہتے تھے کہ اب یہ میرا زاد سفر, میرا توشہ آخرت میں نے یہاں پر پہنچا دیا, یہاں سے میرے اس زاد سفر کو یہ مومن قیامت تک پہنچائے گا. یعنی میں نے اللہ کی راہ میں دیا ہے, اللہ کی راہ میں جو اس کو دیا یہ آخرت تک لے کر آئے گا, آخرت کے اندر مجھے یہ تمام چیزیں واپس مل جائیں گی. توجہ کیجئے گا, امام کا انداز ہے. امام سجاد علیہ السلام کی جہاں عبادتیں ہیں وہیں پر امام سجاد علیہ السلام کی دستگیری ہے, محرومین کی دستگیری, یتیموں کی, بیواؤں کی دستگیری, سرپرستی ہے. یہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے مختصر سے لمحات ہیں عزیزوں. اخلاق کے اندر امام سجاد علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے؟ امام سجاد کا اخلاق وہی اخلاق کریمانہ ہے جو رسول اللہ کا اخلاق ہے. انی بوئس تو لے اتم میں مکارم اخلاق. اے ابھی خداوند عالم, رسول اللہ نے کہا میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں. رسول اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ وہی اخلاق امام سجاد کا ہے. عزیزوں ہم اور آپ تھوڑی تھوڑی چیزوں میں تیش میں آ جاتے ہیں. امام سجاد علیہ السلام جو حق کے نمائندے ہیں, جو خداوند عالم کے نمائندے ہیں زمین کے اوپر, جو حجت خدا ہیں, ان کا انداز کیا ہے؟ ایک آنے والا آیا, آنے کے بعد امام سجاد کو برا بھلا کہنے لگا. اصحاب تیش میں آئے, غضب میں آئے. ظاہر ہے ان کے سامنے امام کی توہین ہے, ہونا بھی یہی چاہیے. جو امامت کے ماننے والے ہیں امامت کی توہین کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. امام کے ساتھ بیٹھنے والے افراد غیظ میں, غضب میں آئے, چاہا کہ اس شخص کو اٹھ کر اس کی سزا دیں. امام سجاد نے روک دیا, کہا ٹھہر جاؤ, رک جاؤ. اس کے بعد جب وہ شخص چلا گیا, تھوڑی دیر بعد امام نے اپنے اصحاب سے کہا آؤ چلیں اس کے گھر چلتے. اصحاب امام کے ساتھ اٹھ کر اس کے گھر کی طرف گئے. جب اس کے گھر پر پہنچے امام نے دق الباب کیا. دق الباب کرنے کے بعد اس نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ امام سجاد نے کہا میں ہوں علی بن الحسین. سمجھا کہ آپ بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں, غصے میں باہر نکلا. جیسے ہی باہر نکلا امام سجاد نے سب سے پہلا کام کیا اس کو سلام کیا. توجہ کیجئے گا, کس کو کہ جو برا بھلا کہہ کے آیا ہے. اگر ہمیں ہمارے ساتھ ایسا پیش آ جائے تو ہم لوگ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. امام سجاد نے اس کو سلام کیا, یعنی اسے پیغام دیا کہ دیکھو میں سلامتی کے ارادے سے آیا ہوں, میں جھگڑا کرنے نہیں آیا. اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا, کہا کہ جو کچھ تو میرے بارے میں وہاں بیان کر کے آیا ہے اگر وہ سب کچھ حق ہے, سچ ہے, تو خدا سے دعا کر کہ خداوند عالم مجھے معاف کرے. اور اگر تو نے جو کچھ بیان کیا وہ حق اور سچ نہیں تھا, تو نے جھوٹ بولا, تہمت لگائی, تو میں تیرے دروازے پہ کھڑے ہو کے تیری مغفرت کی دعا کرتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں خدا سے کہ پروردگار اس نے جھوٹ بولا ہے, اس نے تہمت لگائی ہے, اس نے غلطی کی ہے, اس کو معاف کر دے. عزیزوں اس کردار کو دیکھ کر وہ شخص فوراً مولا کے قدموں پر گرتا ہے, کہتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, خدا جانتا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں کس کے سپرد کرنی ہیں اس نے. یہ آپ اہل بیت علیہ السلام ہی ہیں عزیزوں. بس یہ کردار ہے امام سجاد علیہ السلام کا. عزیزوں امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کی یاد کو زندہ رکھا. ایک نقطہ ضرور بیان کروں, کل بھی اس کو بیان کیا تھا, بعض لوگوں نے اس کو سنا ہوگا, اس نقطے کو بیان کرنا ذمہ داری سمجھتا ہوں. اس کو آیت اللہ فاطمی نیا نے بیان کیا. آیت اللہ فاطمی نیا ایران کے مشہور عالم, علماء اور عربا میں سے, جو قم طالب علم اس وقت پڑھ رہے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجئے گا ان کا کیا مقام ہے. بہت بلند مرتبہ شخصیت ہیں. ایک مرتبہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ یہ امام سجاد علیہ السلام کی مجلس پڑھنے کے لیے گئے, دو تین دن کی مجالس تھی, تو وہاں ایک مدعا آیا. اب ایران کا دستور یہ ہے کہ وہاں مجلس پڑھنے والا جو خطیب ہوتا ہے وہ خطابت کرتا ہے, خطابت کر کے وہ اتر جاتا ہے, اور اس کے بعد کچھ اور لوگ آتے ہیں جو ہم نوح خان کہہ لیں, مرثیہ خان کہہ لیں, وہ آ کے باقاعدہ مرثیہ سوز مصائب پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں شروع میں ہوتا ہے, وہاں آخر میں کام ہوتا ہے. آیت اللہ فاطمی نیا کہتے ہیں کہ میں پہلی دن کی مجلس پڑھ کے اترا, اس کے بعد ممبر کے ساتھ بیٹھ گیا. اب یہ جو مدعا آیا, یا روز خان اس کو کہتے ہیں فارسی میں, روز خان آیا, اس نے امام سجاد کے بارے میں گفتگو شروع کی, بیان کیا, اشعار پڑھے, لیکن اس کی گفتگو کے اندر متواتر ایک لفظ آتا رہا, عابد بیمار, سید بیمار, سجاد بیمار, اس طرح کر کے یہ بات کرتا رہا. یہ فاطمی نیا کہتے ہیں کہ مجھے بہت افسوس ہوا. کہ یہ امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں اس طرح سے بات کر رہا ہے. توجہ کیجئے کہ اس لیے اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی یہ بات پائی جاتی ہے, ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے. اس کے بعد اگلا دن جب آیا تو آغا فاطمی نیا کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ہوا تھا اس کی اصلاح کروں گا, لیکن کیسے کروں گا, کیونکہ غصہ تھا کہ یہ بار بار امام کو بیمار کہہ رہا ہے, ہر تھوڑی دیر بعد امام کو بیمار کہہ کے امام کی توہین کر رہا ہے. فاطمی نیا کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنا خطاب ختم کر لیا اور مجھے ممبر سے نیچے اترنا تھا تو میں نے کہا اب آپ کے سامنے فلاں بیمار روزے خان آ کر یہاں پر مصائب امام حسین پڑے گا. کہ اب جب میں یہ کہہ کر اترا کہ میرے بعد فلاں بیمار روزے خان, فلاں بیمار مدہ نوح خان آئے گا, نوحہ پڑے گا, میں نیچے اترا تو اس شخص نے آ کر کہا آپ نے میری توہین کر دی, آپ نے مجھے بیمار کہہ دیا, آپ نے توہین کر دی, میں مریض تو نہیں ہوں. امام نے کہا یہ بتا تیری توہین زیادہ بڑی ہے یا امام سجاد کی توہین زیادہ بڑی. کہنے کا میں سمجھا نہیں, کہا تو ایک امام کو کہ جو مجاہد تھا اسے تو متواتر بیمار کہہ کے لوگوں کے ذہن میں کیسا تصور امام کا ایجاد کر رہا ہے. امام سجاد علیہ السلام پر بیماری کربلا کے اندر مصلحت خدا کی وجہ سے آئی تھی, تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ امام سجاد دائمی بیمار ہوں, ایسا نہیں تھا کہ امام سجاد مستقل بیمار ہوں. وہ بیماری اور وہ مرض خدا کی طرف سے چند لمحات کے لیے تھا, اس کا زیادہ سے زیادہ دوران دو دن کا تھا, یعنی عاشور کے صبح سے لے کر یا شب عاشور سے لے کر 12 محرم کی صبح تک, اور وہ بھی اس وجہ سے تھا کہ امام کے اوپر سے شریعت کے احکام کے مطابق جہاد ثابت ہو سکے. اگر امام صحیح و سالم ہوتے, قیام کرنے کی حالت میں ہوتے, تو جس وقت امام حسین کہتے حل من ناصر ینصرنی, امام سجاد پر جہاد واجب ہو جاتا, امام سجاد کو بچا کے نہیں رکھا جا سکتا تھا. امام حسین امام وقت ہیں اس وقت, خدا کی مصلحت تھی کہ امامت کا سلسلہ بچے, امام باقی رہے, اس لیے جو اگلا امام تھا خدا نے اس کو مصلحتاً بیمار کیا تھا تاکہ جہاد حکم شریعت کے مطابق جہاد ثابت ہو سکے. اور جب کربلا کا ماجرہ انجام پا گیا, شہادتیں ہو گئیں, اس کے بعد جناب سید سجاد 12 محرم کو صحت یاب تھے, مظلوم ضرور تھے. اس میری اس بات سے کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں امام سجاد کی مظلومیت سے انکار کر رہا ہوں یا میں امام سجاد کی مظلومیت کو کم کر رہا ہوں, نہیں, امام سجاد کے نام سے جڑا ہوا ایک غلط لقب ہٹانا چاہتا ہوں. سید سجاد دائمی بیمار نہیں ہے. کیسے وہ شخص بیمار قرار دیا جا سکتا ہے جو اپنے ہاتھوں میں زنجیریں پہن کر, پاؤں میں بیڑیاں پہن کر, گلے میں توپ پہن کر چلے, اسی حالت میں ابن زیاد اور یزید کے دربار کے درب دیوار ہلا دے, وہ بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اسلام کو حیات بخش امام حسین علیہ السلام کے بعد, وہ بیمار ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ توہین ہے امام کی عزیزوں. ہمارے یہاں بھی مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے, ہمارے یہاں بھی سورۃ سلام میں پڑھا جاتا ہے, عابد بیمار صحیح نہیں ہے لفظ, عابد مجاہد کہنا چاہیے, عابد جہادگر کہنا چاہیے. امام سجاد علیہ السلام نے وہ جہاد کیا ہے کربلا کے شہادتوں کے بعد کہ جس جہاد کو کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے. یہ جہاد سید سجاد نے صبر کے ساتھ کیا, یہ جہاد سید سجاد نے زنجیروں کے ساتھ کیا. عزیزوں, کھلے ہاتھوں سے جنگ لڑنا آسان ہے, زنجیر پہنے ہوئے ہاتھوں سے جنگ لڑنا آسان نہیں ہے. یہ جہاد سید سجاد نے کیا ہے. کتنا بڑا مجاہد ہے میرا مولا سید سجاد. آخر کچھ تو تھا سید سجاد کے اندر کہ دشمن نے زنجیریں پہنائی ہوئی تھیں, پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں. توجہ کیجیے ان نکات کی طرف. یہ سید سجاد کا خطبہ ہے کہ جس نے دربار ابن زیاد میں دربار یزید کے اندر کوہرام پپا کر دیا. یہ امام سجاد علیہ السلام, امام سجاد علیہ السلام کی تاریخ ہے عزیزوں. امام سجاد دائمی بیمار نہیں ہے, آئندہ خیال کیجئے گا اس چیز کا. ایک بزرگ عالم نے اس کی نصیحت کی ہے کہ ایسا نہ ہو سید سجاد بیمار تھے. عابد بیمار امام کا لقب پڑھنا اچھی بات نہیں ہے. عابد مجاہد ہیں, عابد جہادگر ہیں, عابد منتقم ہیں. امام سجاد علیہ السلام نے امام حسین کی شہادتوں کا بدلہ ابن زیاد اور یزید کے دربار میں لے لیا تھا. ظاہری طور پر دشمن فتح یافتہ تھا, میں نے آپ کے سامنے پڑھا, حقیقت میں فتح کس کی, امام سجاد نے بتا دیا کہ جس کے نام کی اذان اور اس اذان کے اندر جس کی نبوت کی گواہی ابھی دی جائے گی وہ غالب ہے. اے یزید, ہم زنجیروں کے اندر ضرور ہیں مگر فتح یاب ہم لوگ ہیں, غالب ہمیں. بس توجہ کیجیے عزیزوں, امام سجاد علیہ السلام وہ مجاہد انسان کہ جنہوں نے کربلا سے کوفے کا فاصلہ, کوفے سے شام کا فاصلہ طے کیا, اس کے بعد جب یزید کے دربار میں پہنچتے ہیں تو یزید چاہتا یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی اور آل علی کی مزید توہین کروائی جائے. آپ جانتے ہیں کہ یہ یزید کا دربار وہی دربار ہے کہ جہاں امام علی علیہ السلام پر سب و شتم کا فتویٰ جاری کیا گیا, حکم جاری کیا گیا. روایت کے مطابق کم و بیش 40 سال امام علی علیہ السلام کو ممبروں سے برا بھلا کہا گیا. یہ اسی دربار کے اندر کی بات ہے. یزید نے اپنے خطیب سے کہا جا ممبر پر جا, بنی امیہ کی تعریف بیان کر, آل علی کی توہین بیان کر. وہ خطیب گیا, خطیب ممبر پر جانے کے بعد بیان کرنا شروع کرتا ہے, بنی امیہ کی تعریف کرتا ہے, بنی امیہ کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ آل علی کی توہین کرنا شروع کرتا ہے. اب یہاں پہ توجہ کیجئے گا کہ یہ عابد بیمار نہیں ہے, یہ عابد مجاہد ہے. جہاد والی روح امام سجاد کے اندر موجود ہے. امام کبھی کسی حالات کے اندر ڈرتا نہیں ہے, خوف نہیں رکھتا. امام سجاد کا جہاد الگ ہے. امام سجاد زنجیروں کے ساتھ کھڑے. جب خطیب نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی, امام نے فوراً اسے مخاطب کیا, ایو الخطیب اسکت, اے خطیب رک جا, ٹھہر جا, خاموش ہو جا. اس طرح ہی تھا مرضات المخلوق بسخط الخالق ویلک, تجھ پر وائے ہو کہ تو نے مخلوق کی مرضی خریدنے کی خاطر خالق کو ناراض کرنا شروع کر دیا ہے. عزیزوں یہ جہاد ہے یا نہیں ہے؟ یہ ذوالفقار کسی تیزی نظر آتی ہے لہجے میں کہ نہیں آتی؟ جہاد فقط تلوار سے تو نہیں ہوتا, الفاظ کا جہاد ہے جو جناب زینب و جناب سید سجاد نے کیا ہے. یہ تو ذوالفقار کی تیزی ہے. کس وقت؟ جب جناب سید سجاد زنجیروں کے ساتھ کھڑے ہیں. کس کے سامنے؟ یزید کے سامنے, جو اس وقت اقتدار کے اوپر حاکم ہے, جس کی قدرت ہے, جس کے سامنے سر حسین موجود ہے, وہ سر حسین کی توہین کر رہا ہے. اس عالم سید سجاد اس کے خطیب کو کہتے ہیں اس کو ویلک, وائے ہو تجھ پر, خاموش ہو جا. اس کے بعد امام سجاد کہتے ہیں اجازت ہے میں بھی اس لکڑی پر جاؤں, میں بھی جاؤں اس جگہ پر. امام سجاد کو جانے کی اجازت نہیں تھا. یزید توجہ کیجئے گا, لوگ کہتے ہیں کہ جانے دے, زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے. یزید کے الفاظ ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کس خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے. یہ اگر ممبر پر چلا گیا تو بنی امیہ کو رسوا کیے بغیر ممبر سے نہیں اترے گا. یہ یزید کے الفاظ ہیں. جانتا ہے یزید, جبھی تو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, جبھی تو زنجیروں کے اندر امام کو قید کیا ہوا ہے. جانتا ہے یزید کے جہادی روح ہے. یہ علی مرتضیٰ کی اولاد ہے, یہ حسن مشتبہ حسین مشتبہ کی اولاد, حسن مشتبہ امام حسین کی اولاد ہے. اس کے رگوں میں فاطمہ زہرا کا خون ہے. یزید کو معلوم ہے کون فاطمہ, کہ جس وقت مدینے کے اندر یہ حالات تھے کہ مردوں کے اندر بولنے کی ہمت نہیں تھی, ولایت علی کا دفاع کرنے کی طاقت مردوں میں نہیں تھی, اس وقت فاطمہ زہرا نکل کر دروازوں پر جا کر ولایت علی کا دفاع کر رہی تھی. یزید جانتا ہے یہ علی بن الحسین اسی فاطمہ کی اولاد ہے, جانتا ہے کہ ان کے اندر وہ روح موجود ہے. امام سجاد نے کہا مجھے اجازت دے, یزید نے پہلے انکار کیا. اور اس کے بعد جب یزید نے لوگوں نے کہا کہ جانے دے, کتنی بات کرے گا, کیا بول سکے گا, غم زدہ ہے, حالت غم کے اندر ہے, اس کے بابا کا سر تو تیرے سامنے تشتر پڑا ہوا ہے, اس کی مائیں بہنیں تو بےدا کھڑی ہوئی ہیں, جانے دے. مجبوراً یزید نے اجازت دی. امام سجاد گئے اور جانے کے بعد امام نے شروع کی گفتگو. توجہ کیجئے گا عزیز, امام نے اپنی گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا؟ بسم اللہ کے بعد امام نے کہا الحمد للہ رب العالمین, تمام حمد و سپاس و شکر ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. عزیزوں عزاداروں, امام سجاد کے ماتمیوں ایک نقطہ بیان کروں, آسائشوں کے اندر آرام دہ ماحول کے اندر بیٹھ کر شکر خدا کرنا اور ہے. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام مستقل تازیانے کھاتے ہوئے چلنا, ماؤں بہنوں کی بیردائی کو دیکھنا, اپنے بابا کے سر کو تشت میں دیکھنا, اس کے باوجود کہنا الحمدللہ رب العالمین, یہ اور مقام ہے. آسائشوں میں ٹھنڈک میں تو سب کہتے ہیں شکر خدا, یہ سید سجاد کی جہادی روح ہے کہ ان حالات میں کہتے ہیں شکر خدا ہے. وہ ہمیں اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے, ہم اس حال میں راضی ہیں. سید سجاد نے حمد خدا کے ساتھ آغاز کیا اپنے خطبے کا. اس کے بعد سید سجاد اسی دربار میں کہ جہاں آل علی کو توہین کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, امام سجاد نے فضیلتوں کے انبار لگا دیے. کہا لوگوں سنو, خدا وند عالم نے ہم کو 6 خصوصیات 6 چیزیں عطا کی ہیں. خدا وند عالم نے ہمیں خصوصیات عطا کی ہیں. جو چیزیں خدا نے عطا کی ہیں ہمیں, جو ہمارے غیر کو نہیں ملی, وہ کیا ہیں؟ خدا نے علم ہم کو دیا ہے, خدا نے حلم ہم کو دیا ہے, خدا نے سخاوت ہم کو دی ہے, خدا نے شجاعت ہم کو دی ہے, خدا وند عالم نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈالا ہوا ہے. یہ سید سجاد اپنی فتح کا اعلان کر رہے ہیں، یعنی ان جملوں کے اندر کہہ رہے ہیں یزید یہ تیرے سپاہیوں نے لوگوں کی گردنوں کو تلواروں سے جھکا لیا، جھکی ہوئی گردنیں اپنی جگہ، مگر جن لوگوں مگر لوگوں کے دل اگر کسی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں تو وہ ہم اہل بیت علیہم السلام، کیونکہ خدا نے ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے، تیرے ہی دربار میں موجود ہیں لوگ کہ ہم سے محبت رکھتے ہیں. توجہ کیجئے گا، امام نے کہا یہ خصوصیات ہماری ہیں. پھر امام کہتے ہیں خدا نے ہمیں فضیلت دی جو فضیلت کسی اور کو نہیں ملی. فضیلتیں کیا ہیں؟ سید سجاد کہتے ہیں کہ رسول اللہ جو کائنات کی وجہ خلقت ہیں وہ ہم میں سے ہیں، صدیق اکبر ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، جناب حسنین سید شباب اہل جنہ ہم میں سے ہیں، سید النساء العالمین ہم میں سے ہیں، یعنی ہم اس قبیلے کے لوگ ہیں. امام نے اپنا نسب بیان کرنا شروع کیا. اب جب امام نے اپنا نسب بیان کرنا شروع کیا، یزید کو معلوم تھا اپنا نسب بیان کرنے کے بعد اجام سجاد نے پلٹنا ہے یزید کے نسب کی طرف، جانتا تھا کہ اب رسوائی کا مرحلہ آنے والا ہے، لہذا رسوائی سے بچنے کے لیے یزید نے فوراً اپنے مؤذن سے کہا اذان کہے. اب جیسے ہی اذان کی آواز بلند ہوئی، اب چونکہ اذان ہے خداوند عالم کی عظمت، توجہ کیجئے گا، جب خدا ہم عالم کی عظمت کا بیان ہو چاہے باطل کی زبان سے کیوں نہ ہو، امام سجاد نے کہا اس عظمت کے اعتراف میں مجھے خاموش ہونا پڑے گا. لہذا امام سجاد نے جیسے ہی باطل نے اذان دینا شروع کی، مؤذن نے اللہ اکبر، امام سجاد نے کہا خدا وند عالم ہر چیز سے بڑا ہے. اس کے بعد مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام سجاد نے کہا میرا جسم میرے جسم کا رواں رواں گواہی دیتا ہے کہ خدا وند عالم کے سوا کوئی معبود نہیں. اور جیسے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، سید سجاد نے یزید کی طرف رخ کیا. رخ کرنے کے بعد کہتے ہیں یزید یہ جس محمد کی گواہی ابھی دی گئی ہے فقط اتنا بتا دے، یہ محمد تیرا جد ہے یا میرا جد ہے؟ یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ توجہ کیجئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. یہ جہاد ہے امام سجاد کا، یہ جہادی روح ہے امام سجاد کی. ان حالات میں حالات سے محروم نہیں ہوئے، یزید سے کہا کہ یزید یہ بتا جس محمد کی گواہی دی گئی یہ تیرا نانا ہے، تیرا جد ہے یا میرا ہے؟ اگر تو کہے کہ یہ تیرا جد ہے تو تو جھوٹ بولے گا، تو جہنم کا شکار ہو جائے گا، تو جانتا ہے تو جھوٹ بولے گا. اور اگر یہ میرا نانا ہے تو اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس کی نبوت کی گواہی تو اپنی اذان میں دلوا رہا ہے، اس کی اولاد کے ساتھ یہ حشر کیوں کیا؟ اس کے حسین کو کہ جو اسی نانا کے شانوں پر سوار ہوتا تھا، اس کو کیوں اس بے دردی سے قتل کر دیا گیا؟ اے یزید اگر یہ محمد مصطفیٰ کی گواہی ہے اور محمد مصطفیٰ میرے جد ہیں تو یہ ان کی آل ہے جو رسن بستہ کھڑی ہوئی ہے. جب یہ موقع آیا عزیزوں، دربار یزید میں کوہرام بپا ہو گیا، دربار یزید کے اندر ایک طوفان بپا ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کون ہے جو اس طرح سے اپنے حق کو بیان کر رہا ہے. امام سجاد نے حق بیان کیا ہے، بس آپ کی زحمت تمام کی میں نے. عزیز اس کے بعد ان اسیروں کو لے جا کر ایک قید خانے میں رکھنے کا حکم دے دیا گیا. وہ قید خانہ بھی کیسا قید خانہ تھا کہ جس کے اوپر کوئی چھت موجود نہیں تھی، وہ قید خانہ بھی ایسا تھا کہ جس کے اندر کوئی بیٹھنے کا مکمل انتظام بھی نہیں تھا، جہاں کھانا بھی مکمل نہیں ملا کرتا تھا. عزیز ان اسیروں نے اس قید کے اندر زندگی گزاری. منہال نے ایک مرتبہ سید سجاد سے اسی شام میں قید خانے کے دروازے پر پوچھا، سید سجاد کیف اصبحت یا مولائی، آپ نے کس حال میں صبح کی، کیا حالات ہیں آپ کے اے میرے مولا؟ امام نے کہا اے منہال ہماری کیفیت یہ ہے کہ جیسے روم اور ترک اور حبش کے غلاموں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، ہم آل رسول ہیں، ہماری وجہ سے یہ اسلامی حکومت ہے، ہماری وجہ سے یہ حکومت ہے، لیکن ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے جو غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ ہماری خواتین کے سروں پہ رضا نہیں ہے، ہمارے بچوں کو کھانے کو نہیں ملتا ہے. عزیزوں یہ کیفیت ہے سید سجاد کی شام کے اندر. بس سید سجاد اسی کیفیت کے ساتھ روانہ ہوئے اور اس کے بعد مدینہ پہنچے. امام سجاد نے کچھ زندگی اپنی مدینے میں گزاری. عزیزوں وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ سید سجاد کو زہر دیا جاتا ہے، میرے مولا کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا ہے. اب عزیزوں زہر کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، زہر کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب زہر کا اثر انسان کے رگ و پے میں ہوتا ہے تو انسان پر پیاس کی شدت طاری ہوتی ہے. جس کو زہر دیا جائے وہ شدید پیاس میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. اب یقیناً جب امام سجاد کو زہر دیا گیا ہوگا تو امام سجاد کو پیاس لگتی ہوگی. اب مجھے نہیں معلوم کہ جب ہمارے پانچویں امام اپنے بابا کے پاس پانی کا پیالہ لے کر آتے ہوں گے تو ایسے میں سید سجاد کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ چونکہ تاریخ نے بیان کیا ہے جب کبھی پانی آیا تھا سید سجاد نے پانی کو دیکھ کر پہلے گریا کیا تھا، پہلے روئے تھے. سید سجاد کو اپنے بابا کی وہ پیاس یاد تھی جس پر امام حسین نے کہا تھا شیعتی مائن شریف تم ماں از بن فض گرونی، اے شیو جب کبھی پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. سید سجاد کے سامنے پانی کا پیالہ آیا ہوگا عزیزوں، یقیناً سید سجاد کی نگاہوں میں کربلا کا وہ منظر گھوم گیا ہوگا کہ میرے بابا نے پیاس کے عالم میں اپنی جان دی تھی. حضرکم اللہ، حضرت وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ سید سجاد نے اپنے بیٹے امام باقر کو اپنے سامنے بٹھایا. ہر امام اپنے بیٹے کو جانے سے پہلے وصیتیں کرتا ہے، امانت کی ذمہ داریاں اس کے حوالے کرتا ہے. جب امام سجاد امام باقر کو امانت کی ذمہ داریاں دے رہے ہوں گے تو محسوس ہوتا ہے اس موقع پر بھی امام سجاد کو کربلا کا منظر یاد آیا ہوگا. ایک وہ مرحلہ تھا جب امام سجاد نے اس امامت کی ذمہ داری کو خود قبول کیا تھا. کس عالم میں قبول کیا تھا؟ جب امام حسین آئے تھے، امام حسین نے غش سے سید سجاد کو بیدار کیا تھا. امام سجاد نے دیکھا تھا کہ بابا حسین کے چہرے پر خون لگا ہوا ہے. امام سجاد نے دیکھا تھا کہ مولا حسین کے جسم پر زخم کے نشان ہیں. سید سجاد نے دیکھ کر پوچھا تو تھا اینا عمن العباس اینا اخی علی اکبر، اے میرے بابا میرے چچا عباس کہاں ہے، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ امام حسین نے کہا تھا بیٹا سجاد بس تم بچے ہو یا میں بچا ہوں. اس عالم میں سید سجاد نے امامت کی ذمہ داریوں کو قبول کیا تھا. جب امام باقر کے حوالے امامت کی ذمہ داریاں ہو رہی ہوں گی یقیناً یہ منظر بھی یاد آیا ہوگا عزیزوں. اس کے بعد سید سجاد کی آنکھوں میں نامعلوم کن کن چیزوں کے مناظر گھوم گئے ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ شاید وہ منظر بھی آیا ہو کہ اس امامت کی ذمہ داری سنبھالتے ہی جو سب سے پہلا مسئلہ سید سجاد کو بیان کرنا پڑا وہ کس قدر شدید مسئلہ تھا. مسئلہ بھی شدید تھا اور پوچھنے والی ہستی بھی کون تھی. جب سید سجاد کے خیمے میں آگ لگنے لگی تھی، بیبیاں خیمے میں جمع تھی، جناب زینب نے سید سجاد سے یہی تو پوچھا تھا اے بیٹا امام وقت ہو اتنا بتا دو کہ خیموں سے برہنہ سر کے ساتھ باہر نکل جائیں یا اس خیمے میں جل کر مر جائیں. سید سجاد نے کہا تھا پھوپھی اما باہر نکلنا ہوگا. سید سجاد نے کہا تھا پھوپھی اما برہنہ سر کے ساتھ باہر جانا ہوگا. کس قدر شدید مسئلہ ہے سید سجاد کے لیے امامت کا پہلا مسئلہ پوچھنے والی زینب کبرا، اور مسئلہ بھی کیا کہ برہنہ سر کے ساتھ باہر چلی جائے. اجرکم اللہ، انہی کیفیات کے ساتھ دکھوں کے ساتھ سید سجاد نے زندگی گزاری. لیکن وہ وقت آیا میرا مولا اپنے آخری مراحل کے اندر عزیزوں امام باقر کو وصیتیں کر دی. اس کے بعد جب میرے مولا کی روح جسم سے نکل گئی امام باقر آئے اپنے بابا کو غسل دینا شروع کر دیا. تب میں امام باقر کی زبانی بیان کروں گا، امام باقر بھی کربلا کے اندر موجود ہے، کم سن ہے مگر اپنے بابا کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اپنے بابا کو امام حسین کی لاش کے پاس کھڑا ہوا دیکھتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ میرے بابا کی گویا روح جسم سے نکلنے والی ہو. ارے جس کا باپ اس حالت میں پڑا ہو، جس کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہو، مگر بیٹا جوانی کے باوجود کچھ نہ کر سکے. امام سجاد کو جب غسل دیا جا رہا تھا، عزیز بس آخری جملہ ہے، تاریخ میں بیان ہوا دو معصوموں کے غسل کے اوپر دو معصوموں کی چیخ کی صدائیں سنی گئی ہیں. پہلی معصومہ فاطمہ زہرا ہے جن کو غسل دیا جا رہا تھا، تو علی مرتضیٰ کے چیخ کی آواز آئی تھی اس لیے کہ فاطمہ کا شکستہ پہلو علی کی نگاہوں میں آ گیا تھا. دوسرا معصوم ہے جسے غسل دیا جا رہا ہے، ایک معصوم کے رونے کی فریاد کی آواز بلند ہو گئی. امام سجاد کو غسل دیتے ہوئے امام باقر کی فریاد بلند ہوئی، کیوں؟ ارے بیڑیوں کے نشان، توپ کا نشان ابھی بھی سید سجاد کے جسم پر.
سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون.
بار الہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. جہاں کہیں فرش عذاب بچھا اس فرش عذاب کو بچھانے والوں اس فرش پہ آنے والے تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. دنیا میں جہاں کہیں عزادار آباد ہیں مومنین آباد ہیں ان سب کی حفاظت فرما. خدایا جو مومنین مجاہدین مقدس مقامات کی حفاظت کر رہے ہیں تمام مجاہدین کی حفاظت فرما. اس راہ میں ہونے والے زخمیوں کو شفا عنایت فرما. پروردگار تمام مراجع اعظام کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما. دنیا کے مظلوموں کی یمن کے اندر بحرین یمن سعودی عرب افغانستان پاکستان کشمیر فلسطین ہر جگہ مظلوموں کی نصرت فرما. مومنوں کو مسلمانوں کو آخری فتح عطا کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا ماتم حسین.